تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر
6370813. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے جمعہ میں ایک حدیث شروع کی تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح میں بھی خشوع ہوتا، یعنی یہ اس طرح نماز کے دوران اپنی داڑھی سے نہ کھیلتا. یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ساری امت نے اس کو قبول کیا ہے کہ مانا اس کے صحیح ہے. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب انسان نماز کے اندر اس طرح خشوع اختیار کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا حکم ہے، اور نماز کے اندر دل لگاتا ہے، اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے دل لگانے کی، تو اس کے اعضاء میں سکون ہونا چاہیے. حرکت حتی الامکان کم ہونی چاہیے، اور اگر اعضاء حرکت کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھ رہا ہے، کبھی پاؤں چل رہا ہے، کبھی ایک ہاتھ کبھی دوسرا ہاتھ، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں خشوع نہیں. دیکھو، جس وقت نماز میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں تلقین یہ کی گئی ہے، سب سے پہلا کام نماز کے اندر ہوتا ہے تکبیر تحریمہ، جس میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک. یہ سب سے پہلا فعل ہے نماز کا جس سے نماز شروع ہوتی ہے. یہ ہاتھ کس لیے اٹھائے جا رہے ہیں؟ ہاتھ جو اٹھائے جا رہے ہیں یہ درحقیقت ایک علامت ہے، شعار ہے، علامت ہے اس بات کی کہ میں اب نماز کے سوا دوسرے تمام کاموں سے دست بردار ہو رہا ہوں. دست بردار کا لفظ سنا ہے؟ دست بردار ہوتا ہے کوئی آدمی کسی عمل سے، یعنی اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے، اس کو دست برداری بولتے ہیں. اور دست بردار سے کیا مانا ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہاتھ کا اٹھانا. فلاں کام سے ہاتھ اٹھا لیا، فلاں کام سے دست بردار ہو گیا، ہاتھ اٹھا لیا، یعنی اب وہ کام میں نہیں کروں گا. تو جب ہاتھ اٹھائے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہا تو دست بردار ہو گئے، یعنی ہاتھ اٹھا لیے اپنے نماز کے سوا دوسرے کاموں سے، کہ اب میں دوسرا کام نہیں کروں گا. جب تک یہ تحریمہ کی حالت برقرار ہے اس وقت تک نماز کی طرف متوجہ رہوں گا، دوسری چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا. یہ ہے دست برداری ہاتھ اٹھانے کی. تو جب تم دست بردار ہو گئے ہو تھوڑی دیر کے لیے, کتنی زیادہ سے زیادہ دیر لگے گی, چار منٹ پانچ منٹ, چار رکعتیں ہوئی تو اس پانچ منٹ کے لیے تم دست بردار ہو گئے تمام دوسرے کاموں سے. اب اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے نماز کی طرف. تو نماز کے علاوہ جتنے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے. اب اگر بہت ہی کوئی شدید ضرورت جب تک دائی نہ ہو تو اپنے اعضاء کو حرکت بھی نہیں دینی, سیدھے کھڑے رہو, حرکت نہ دو. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, قرآن شریف میں فرمایا کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ, کہ جس میں کوئی حرکت نہ. اللہ مجھے اپنے والد ماجد قصر اللہ تعالیٰ سے رہو کہ سنائی ہوئی بات یاد آئی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, جن کا پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کرتا, پوری کتاب پڑھی ہے ان کی کتاب الزہد, ان کا ایک پڑوسی تھا, وہ لوہار تھا. تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میں رات کو دیکھا کرتا تھا عبداللہ بن مبارک کو, یہ اپنی چھت کے اوپر گرمی کے موسم میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک لکڑی کھڑی ہے, جیسے ایک لکڑی کو گاڑ دے اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی, اس طرح ساری رات ایک لکڑی کی طرح کھڑے رہتے تھے نماز کے اندر, کوئی حرکت نہیں ہوتی. تو اصل نماز کا مقتضا یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی بھی حرکت نہ ہو, معافی وسطلا نماز کے علاوہ کوئی اور حرکت, خاموش کھڑا رہے. خاموش سے مراد کو بے حرکت کھڑا رہے انسان, اور جو الفاظ زبان سے ادا کرنے وہ ادا کرے, نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو, ادھر ادھر نہ دیکھے. اور اسی کو فرمایا حدیث میں کہ جب تک بندہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے خشوع کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اور جب وہ کسی اور کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ نہیں رہتے. تو تھوڑی سی دیر کا معاملہ ہے, اس میں انسان خاموشی سے کھڑا رہے اور حرکت نہ دے, نہ ہاتھ کو دے نہ پاؤں کو دے. اللہ تعالیٰ نے بے شک اجازت دے دی ہے کہ بھائی اگر کوئی ضرورت ہو, کھجلی لگ گئی اتفاق سے تو کھجا لو, لیکن اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لو, کھجانا ضروری ہو جائے کھجا لو بس. باقی کبھی دایاں ہاتھ چل رہا ہے, کبھی بایاں چل رہا ہے, کبھی دونوں ہاتھ چل رہے ہیں, تو یہ کام جو ہے نماز کے اندر خشوع کے منافی ہے. بلکہ یہ سمجھ لو کہ اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے نماز کے اندر جس میں دونوں ہاتھ اٹھ گئے, کھل گئے, اور اس طرح کھل گئے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا, دونوں ہاتھ اٹھا کے کسی نے کھجانا شروع کر دیا سر میں, فرض کرو. اب جب سر میں کھجانا کھجا رہا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر, تو کوئی علامت نماز کی باقی نہیں رہی, دیکھنے والا سمجھے گا کہ شاید نماز نہیں پڑھ رہا. تو اگر ایسا کر لیا تو نماز فاسد ہی ہو گئی, ہوگی نہیں نماز, دوہرانا ضروری. اور اگر ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے کوئی حرکت کی ہے بلا ضرورت, تو ایک مرتبہ تو چلو معاف ہے, لیکن اگر ایک ہی رکن میں تین مرتبہ آدمی بلا ضرورت حرکت کرے اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے. فرض کرو قیام کی حالت ہے, کھڑے ہوئے ہیں نماز میں, سورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں, سورت پڑھ رہے ہیں, ایک ہاتھ تو بندھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے بلا ضرورت ایک مرتبہ کھجایا, پھر باندھ لیا, پھر کھجا لیا, پھر باندھ لیا, پھر کھجا لیا. اگر ضرورت تھی واقعی تو اس کے بغیر گزارا نہیں تھا تو معاف ہے, لیکن بلا ضرورت اگر تین مرتبہ اس طرح حرکت کر دی تو فقہ کرام کہتے ہیں کہ اس رضو میں نماز فاسد ہو جائے گی. ہوگی نہیں نماز. تو یہ ساری باتیں آپ دیکھیے کہ نماز کے اندر یہ بلا وجہ اپنے نماز کو خراب کرنے والی ہے. بعض لوگ ہیں کہ نماز کے اندر کھڑے ہیں اور ہر کپڑے کی استری کی فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ استری نہ ٹوٹے کسی طرح, اور اس استری کو درست کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے حضرت افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ایک مرتبہ دیکھا آپ نے کہ وہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز میں جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہوئے ایک دم سے پھونک مار کے سجدے کی جگہ سے مٹی کو اڑا دیتے ہیں پھونک مار کے, تاکہ جب میں سجدہ کروں تو سجدے کی جگہ سے مٹی پیشانی پر نہ لگے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا یا افلح قرب وجهك, کہ افلح اپنے چہرے پر تھوڑی سی مٹی بھی لگا. نماز نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے اظہار کا, شکستگی کا, تضرع کا. تو اس میں اگر تھوڑی بہت مٹی لگ جائے پیشانی پر تو اس سے گھبراؤ مت. یہ مٹی جو تمہارے پیشانی پر لگ رہی ہے ابدیت کی اور تذلل کی اور تضرع کی, یہی تمہاری پریشانی کو بلند کرے گی انشاءاللہ آخرت میں. تو اتنا ٹھیک ہے, نماز پڑھنے سے پہلے جتنا تمہیں صفائی وفائی کرنی ہے کر لو, اس کے بعد اب نماز میں جب کھڑے ہوئے تو اب بھول جاؤ اس بات, اب اس کے بعد تمام تر توجہ نماز کی طرف ہے. تو یہ نماز کی حالت میں فضول کاموں کے اندر مشغول ہونا, ہاتھ پاؤں چلانا, کپڑوں سے کھیلنا, داڑھی سے کھیلنا, یہ سارے عمل جو ہیں ان کو ناجائز قرار دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور فرمایا کہ یہ عمل علامت ہے اس بات کی کہ دل میں خشوع نہیں. اگر دل میں خشوع ہوتا تو اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. یہ ہے حدیث کا حاصل. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی نماز تو پڑھ لی, کون سی فاسد ہو گئی نماز, باطل ہو گئی, ایک آدھ حرکت کر لی تو ٹھیک ہے, باطل فاسد تو نہ ہوئی لیکن بلا وجہ اس میں نقص آ گیا, کمی آ گئی. جیسی بنا سوار کر پیش کرنی چاہیے تھی ویسی پیش نہ کی گئی. تو یہ معمولی بات نہیں ہے, محض ذرا سی توجہ کی بات ہے, اس توجہ سے نماز درست ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کے تحت حضرت حکیم الامت قرۃ اللہ تعالیٰ صدرہ نے ایک جملہ فرما دیا بڑا زبردست, اور وہ ایک مستقل علم ہے. فرمایا کہ فیہ کذب دعوی الباطن اذا خالفہ الظاہر, کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے باطن کے اچھا ہونے کا مدعی ہو, دعویٰ کرے کہ میرا باطن اچھا ہے, میرا دل اچھا ہے, جبکہ اس کا ظاہر یعنی ظاہری روکار اور ظاہری اعمال اس کی تردید کر رہے ہوں, تو سمجھ لو کہ اس کا باطن کے درست ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے. اگر باطن درست ہوتا تو ظاہر بھی درست ہوتا. لہذا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا باطن, باطن سے مراد دل کی کیفیات, اندر کے حالات یہ درست ہیں, یہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ ظاہر بھی درست نہ ہو جائے. یہ بہت بڑا دروازہ کھول دیا حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے, اور بہت بڑی گمراہی کا سد باب کر دیا. اس واسطے کہ یہ گمراہی چلی تو آتی ہے بہت مدت سے, جو جاہل قسم کے صوفی, جاہل قسم کے صوفی اور تصوف کے بناوٹی مشائخ وہ یہ بات کہتے چلے آئے ہیں کہ بھائی ہمارے ظاہر پر مت جاؤ، ہمارا باطن جو ہے یعنی ہمارے دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمارے رگوں پہ میں پیوست ہے. اب اگر ہم ظاہری اعمال کچھ نہیں کرتے تو اس کی طرف مت جاؤ، ظاہری اعمال اگر سے خراب نظر آتے ہو اس کی طرف مت جاؤ، لیکن ہمارا دل جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ. یہ گمراہانہ بات بہت عرصے سے چلی آتی ہے. شیطان انسان کو شیطان نے جس طرح گمراہ کیا ہے وہ اس کے گمراہ کرنے کے طریقے نرالے ہیں. کسی کو کسی انداز سے گمراہ کرتا ہے، کسی کو کسی انداز سے گمراہ کرتا ہے. تو صوفیوں کو گمراہ کیا اس راستے سے کہ بھائی اصل چیز تو باطن ہے، دل ٹھیک ہونا چاہیے، لہذا جب وہ ٹھیک ہے تو اب ظاہر کے اوپر زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ ایک مستقل فرقہ گزرا ہے باطنیوں کا، باطنیہ کہلاتا ہے، اور ایسا زبردست فرقہ تھا اللہ بچائے اسے پورے عالم اسلام کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور کیا کچھ کیا، ہزاروں انسانوں کو تحطیر کیا، قتل کیا، کیا کچھ کیا. اس کے مذہب کی بنیاد یہی تھی کہ اسلام اور دین درحقیقت وہ نہیں ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ، بلکہ باطن کے کچھ اعمال ہیں، باطن کے کچھ افعال ہیں، وہ انسان کر لے تو بس فارغ ہے، ظاہری اعمال کچھ بھی نہیں. اور ہر قرآن کا بھی جو ظاہر سے سمجھاتا ہے وہ کچھ نہیں، اس کے کچھ باطنی معنی ہے جو ہم بتاتے ہیں. اعوذ باللہ علی رب، یہ باطنی قوم تھی. تو یہ گمراہانہ فکر بہت عرصے سے چلی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ بچائے کہ ساری دنیا کے گناہ ایک طرف کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ خطب الافتاب بھی ہیں، پیر بھی ہیں، اور ساری دنیا کو اپنے مرید کرنے کے فکر میں بھی ہیں. یعنی آپ نے سنا ہوگا، اب بھی ہمارے ملک میں بھی پائے جاتے ہیں کہ بھنگ پینے والے، چرس پینے والے، اور اللہ بچائے نمازوں کا اہتمام نہ کرنے والے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے لیکن ہے پیر، اور مریدوں کو یہ سبق پڑھایا ہوا ہے کہ ہمارا باطن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، لہذا ہمارے ظاہر کی طرف مت جاؤ. ایک اسی طرح کے ایک صاحب تھے جو اسی قسم کے پیر سے مرید تھے، تو وہ ہر وقت اپنے پیر کا ذکر کرتے رہتے تھے کہ وہ نہیں یوں سیوں کا سیوں کا. اتفاق سے میں جانتا نہیں تھا کون پیر ہے، اتفاق سے پتہ لگ گیا، تو وہاں جا کے پتہ لگا کہ وہ تو اللہ بچائے ہر وقت ان کا بھنگ کی جاتی رہتی ہے اور نماز روزے کا کچھ ذکر فکر نہیں. تو ان سے میں نے کہا بھائی یہ تو تم جس کو کہہ رہے تھے پیر ہے وہ تو بھنگ بھنگ پیتے. تو اس کے جواب میں ان صاحب نے کہا کہ جی یہ بھنگ جو ہے نا یہ مولویوں کا تو حرام ہے لیکن صوفیوں کے لیے حلال ہے. مولویوں کے لیے حرام، صوفیوں کے لیے حلال، اس واسطے کہ صوفی نے کہتے ہیں یہ صوفی جو ہے یہ بھنگ پینے کے بعد اس کا دل جو ہے اللہ کی طرف اور زیادہ جو اللہ کی طرف اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ کی طرف اور متوجہ ہو جاتا ہے، لہذا یہ مولویوں کا ہے معاملہ، صوفیوں کا اس لیے کوئی بری بات نہیں. اعوذ باللہ علی رب. ابھی میرے پاس ابھی اسی ہفتے میں آپ ہی میں سے کسی صاحب کا، یہیں آنے والے صاحبان میں سے کسی کا خط آیا، تو اس نے لکھا کہ صاحب وہ ایک صاحب ہیں اور انہوں نے یہ کہا اور پیر ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو نماز جو ہے نا یہ اگر تمہارا دل چاہے تو پڑھو، اور دل نہ چاہے تو ہر دل مت پڑھو. اس واسطے کہ اللہ میاں کوئی ایسا کام نہیں کرانا چاہتا جو تمہارے زبردستی کرایا جاتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں, لا اکراہ فی الدین. لہذا دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں, تو اگر تمہارا نماز پڑھنے کو دل چاہے, اندر سے دل آمادہ ہو تو پڑھو, اور اندر سے کسی کا دل آمادہ نہیں ہوتا تو نہ پڑھو. اور اللہ بچائے اللہ بچائے, اس میں یہ لکھا ہوا تھا اس نے, کہ اس نے جب اس نے کہا بھائی یہ کیا بات کہہ رہے ہو نماز نہ پڑھو, تو اس نے لکھا تھا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اگر کسی وقت تمہیں نماز میں دشواری معلوم ہو, پڑھنے میں تم نے چھوڑ دی, تو میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ میاں کیا نجات دلانے کی, اللہ میاں تم سے سوال نہیں کریں. کیوں کہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل چیز ہے دل کے اندر اللہ کا کی یاد کا بس جانا. تم ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں ایسے طریقے بتائیں گے کہ جس سے اللہ کی یاد تمہارے دل میں بس جائے گی, ہر وقت تمہارے دل میں اللہ 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 ہوتا رہے گا. اور جب وہ دل میں بس گئی تو اب نہ تمہیں نماز کی حاجت, نہ تمہیں عبادت کرنے کی حاجت, نہ تمہیں ظاہری کسی عمل کرنے کی حاجت, بس اصل مقصد حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق جڑ گیا. تو اب نماز پڑھی, دل چاہا پڑھ لو, نہیں چاہا نہیں پڑھو. اللہ یہ ابھی کسی صاحب نے مجھے خط میں لکھا کہ یہ وہ اور ایک صاحب ہیں جو جن کو آداب سمجھ میں آ گئی, کہیں گے میرے دل کو لگ گئی یہ بات, دل کو لگ گئی کہ اللہ واقعی اللہ میں زبردستی تو نہیں کرنا چاہتے اپنے بندوں کے اوپر, لہذا اگر دل چاہ رہا ہے تو پڑھے, دل چاہ رہا ہے نہ پڑھے. تو یہ ساری گمراہی یہاں سے کہ باطن کو یہ سمجھا کہ وہ ظاہر سے ایک الگ چیز ہے, اور ظاہر سے الگ ہونے کے نتیجے میں اگر وہ درست ہو گیا تو اس کے بعد ظاہری اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ارے خدا کے بندے, باطن نبی کریم سرور دو عالم سے زیادہ کسی کا اچھا باطن ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس کا ذات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا تعلق جڑا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور ہر آن آپ کا قلب جس طرح مشغول تھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں, کسی اور کا اس کے برابر, اس کا آدھا, اس کا تہائی, اس کا ہزاروں حصہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود نماز ایک وقت کی معاف نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کوئی نیا آ گیا کہ میرا دل اس سے زیادہ جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے, میرے اوپر نماز معاف ہو گئی. الحمدللہ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں باطن کو درست کرنے کی تلقین فرمائی, وہاں ظاہر کو درست کرنے کی تلقین فرمائی. میں نے اپنے شیخ سے سنا, اور یہ واقعہ پھر بعد میں شیخ عبد الوہاب سارانی رحمۃ اللہ نے میزان کبریٰ میں لکھا ہے, المیزان کبریٰ میں, کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں, ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے رات کے وقت تہجد میں. تو عبادت کرتے کرتے ایک دم سے ایک نور چمکا سامنے, ساری دنیا جیسے منور ہو گئی, اجالا پھیل گیا, نور چمکا, اور اس نور میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر, تو نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا, اور اپنی عبادت کے ذریعے تو نے اپنے دل کو ہمارے ساتھ اس طرح جوڑ لیا کہ تیرے دل میں ہمارا ذکر سما گیا. اب ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ اس تیری محنت کے سلے میں تجھ سے کہتے ہیں کہ اب تیرے اوپر سے ہم نماز کا فریضہ ہٹاتے ہیں, اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, واجب نہیں رہی تیرے ذمہ فرض نہیں رہی نماز, اور جو اور دوسرے فرائض شریعہ ہیں روزہ وغیرہ یہ واجب فرض نہیں رہا, اس واسطے کہ تو نے اپنے آپ کو ہم تک پہنچا دیا اور ہماری یاد کو اپنے قلب میں بسا لیا, تو اب تجھ سے یہ سب چیزیں معاف ہو گئی. نور چمکا اور اس میں سے آواز آئی. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز سن کر فوراً فرمایا کہ دور ہو جا مردود, سمجھ گیا کہ یہ شیطان کا حملہ ہے, دور ہو جا مردود, نماز روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف ہوا نہیں, مجھ سے کیسے معاف ہو جائے گا؟ یہ کہنا تھا وہ سارا نور وور سب غائل ہو گیا چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرا نور چمکا اور پھر روشنی ہو گئی چاروں طرف. اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر آج تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا, آج تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا, ورنہ یہ وہ داؤ ہے کہ اس کے ذریعے میں نے بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے صوفیاء کو چت کر دیا ہے, گرا دیا ہے, کہ اس قسم کی آواز پیدا کر کے ان کو گمراہ کر دیا اور فرائض سے غافل کر دیا, لیکن تو میرے داؤ میں نہیں آیا اور تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا. یہ آواز آئی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ مزدور دوبارہ دھوکہ دیتا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, میرے اللہ کے فضل نے بچایا, میرے اللہ کی رحمت نے بچایا. تو یہ ہیں صحیح معنی میں صوفیاء کرام جو حقیقت سمجھتے ہیں, شیطان کے دھوکوں سے باخبر ہیں, شیطان کی گمراہ کرنے والے کے اسلوب اسالیب سے باخبر ہیں, وہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں ظاہر اور باطن دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں شریعت میں. قرآن کریم نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. تو شریعت نے جس طرح حکم دیا ہے باطن کی درستی کا, ظاہر کی درستی کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے اور وہ بھی واجب ہے. اور ظاہر اگر درست نہ ہو تو باطن کبھی درست ہو ہی نہیں سکتا. مثال میں نے شاید تجھے بتا دی تھی کہ جب کوئی پھل سڑتا ہے اندر اگر اس کے اندر سے سڑا ہے تو ضروری نہیں کہ چھلکے پر بھی اس کا اثر آ جائے ظاہر کے اوپر. بعض اوقات اندر سے سڑا ہوا ہوتا ہے, ظاہر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, اور اگر ظاہر کے اوپر اثر آ رہا ہے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ باطن ضرور سڑا ہوا ہے. اگر اندر سے خرابی نہ ہوتی تو چھلکے پر اثر نہ آتا. تو یہی معاملہ شریعت کے ظاہری احکام کا بھی ہے کہ ظاہری احکام پر اگر عمل نہیں ہے تو کبھی باطن اچھا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ٹھیک ہو اور باطن خراب ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر اچھا ہو باطن اچھا ہو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ظاہر خراب ہو اور باطن اچھا ہو. باطن ظاہر خراب ہی اس وقت ہوتا ہے جب باطن چندہ خرابی ہوتی ہے. تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ گمراہی چلی تو تھی صدیوں پہلے باطنیوں اور جاہل صوفیوں کی طرف سے, اور رفتہ رفتہ اب یہ گھر کر گئی ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے دل میں بھی, نئے پڑھے لکھے لوگوں کے. یہ جملہ ہر وقت زبان کے اوپر چڑھا رہتا ہے کہ بھائی صاحب اسلام جو ہے وہ ظاہر واہر کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ ہر چیز کی روح کو دیکھتا ہے, دل کو دیکھتا ہے, اندر کو دیکھتا ہے کہ اندر بات درست ہے کہ نہیں ہے. لہذا اگر کہیں جہاں ظاہری احکام آتے ہیں نا شریعت کے کہ بھائی انسان کا سراپا ایسا ہونا چاہیے, وضع قطع ایسی ہونی چاہیے, خاص طور سے داڑھی کی بات آتی ہے کہ بھائی مردوں کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے, تو جواب میں کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ تو ظاہر کی باتیں ہیں اور شریعت میں اتنی وہ نہیں ہے ظاہر پرستی, بلکہ شریعت تو اصل میں باطن کو درست کرنا چاہتی ہے, اور باطن کو درست ہو گیا تو اس کے بعد پر داڑھی رکھی نہ رکھی, وہ ظاہر درست ہوا کہ نہ ہوا, وضاقتہ کیسی بنا لی, تو ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں کرنا چاہیے. مولویوں نے زیادہ اس کے اوپر زور دے دیا ان چیزوں کے اوپر, یہ بہت کثرت سے باتیں سننے میں آتی ہیں. ہر چیز کا کہتے ہیں ہر چیز کی روح دیکھنی چاہیے. تو یہ بھی در حقیقت ایک بڑی گمراہی ہے, اور اس حدیث سے اس کا بھی ازالہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ظاہر ہے یہ بھی اسی طرح معمور بھی ہے جیسا کہ باطن معمور بھی ہے. عجیب قصہ یہ ہے کہ دین ہی میں آتی ہے یہ بات سمجھ میں کہ باطن ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے بس صحیح ہے اور ظاہر اگر خراب ہو تو ہوا کرے. دنیا میں کہیں یہ خیال نہ آیا, دنیا میں کہیں خیال نہ آیا کہ صاحب ہمارے گھر کا باطن تو اچھا ہے اور باہر کہیں پلستر نہ کریں, رنگ نہ کریں, ویسے ہی چھوڑ دیں. کوئی آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا, کہتا باہر باطن اچھا ہو تو ظاہر بھی اچھا ہو. اور کبھی اپنی گاڑی کے بارے میں کار کے بارے میں خیال نہ آیا کہ صاحب اندر سے تو ٹھیک چل رہی ہے, انجن ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے اور باقی جو اس کے ظاہری دروازے ہیں اور یہ ہیں جیسے اس میں اگر ہزار ڈینٹ لگے ہوئے ہوں اور خراب ہو تو چلاؤ اس کو اس واسطے کہ باطن اچھا ہے. تو وہاں کبھی دنیا کے کسی کام میں خیال نہیں آتا کہ صاحب باطن ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے اور ظاہر ہو خراب ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن دین کے معاملے میں یہ خیال آتا ہے کہ باطن اگر درست ہے تو ظاہر اگر خراب ہو تو. کہ شریعت کے فلاں حکم کی تو اہمیت ہے اور فلاں حکم کی اہمیت نہیں ہے. جو ظاہر کے احکام ہے اس کی اہمیت دل سے ختم ہو گئی, تو شریعت کے ایک حکم کی اہمیت کا دل سے ختم ہو جانا یہ باطن کی بیماری نہیں ہے تو اور کیا ہے. باطن کی بیماریوں میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ آدمی خود انتخاب کر لے کہ شریعت کا فلاں حکم جو ہے یہ تو ہے قابل تسلیم اور فلاں حکم قابل تسلیم نہیں, تو یہ خود باطن کی بیماری ہے, اللہ بچائے. اس لیے اس دھوکے میں کبھی نہیں آنا چاہیے. ہاں بھائی اگر فرض کرو ظاہر خراب ہے کسی وجہ سے تو اس پر ندامت کا اظہار کرو, دل میں کم از کم نادم رہو کہ بھائی یہ اب تک ہم اس کو درست نہیں کر پائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری اس کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارا باطن اچھا ہے لہٰذا ظاہر کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. جب تک نہیں کر پا رہے ہو ندامت کا اظہار کرو, توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, اللہ سے توفیق مانگو, لیکن اس کو درست کرنے کی فکر نہ کرو. تو اس واسطے شریعت جو ہے وہ دونوں چیزوں کو لے کر چلتی, ظاہر تو یہ بات ہوتی. دوسری بے احتیاطی اس میں یہ ہوتی ہے اس مسئلے میں, وہ ان حضرات کی طرف سے ہوتی ہے جن کا ظاہر ٹھیک ہے, ظاہر تو بنا لیا شریعت کے مطابق, سر سے لے کر پاؤں تک اپنی وضاقت, اپنا حلیہ, اپنا لباس, ہر چیز شریعت کے مطابق بنا لی اور ظاہری اعمال بھی انجام دینے شروع کر دیے, نماز روزہ وغیرہ. اب یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس ہم ہو گئے کامل اور اب باطن کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے. یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزے ہی میں اور وضع قطع ہی میں اور انہی چیزوں میں بس دین کامل ہو گیا. اب آگے دل میں اگر کسی سے حسد ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں, کسی کی غیبت ہو رہی ہے اس کی طرف دھیان نہیں, کسی کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں. تو ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے, ہر ایک آدمی کو تولنے کا معیار صرف ظاہر کو بنا لیا کہ اگر ظاہر ٹھیک ہے تو زندہ آدمی ہے, چاہے اس کے معاملات خراب ہو, معاشرت خراب ہو, اخلاق خراب ہو, دوسروں کے ساتھ طرز عمل خراب ہو, اس کے لوگ کہیں گے دیندار آدمی. اگر ایک آدمی کو دیکھو کہ بھائی سر پہ امامہ ہے, داڑھی ہے اور کرتا پہنتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو فوراً بس فیصلہ کر لیا کہ دیندار آدمی, یہ پتا نہیں کہ اس کے معاملات, اس کے اخلاق, اس کی معاشرت, اس کا باطن یہ دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. خود اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے تو یہ کام کرتے ہیں بس دین کے تقاضے پورے کرتے ہیں. یہ دوسری انتہا ہے گمراہی کی. حالانکہ ظاہر بے شک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ظاہر ٹھیک ہے, لیکن اس پر اکتفا نہیں ہے دین میں جب تک کہ باطن کی درستی کی فکر نہ ہو, اس کے اندر جذبات صحیح پرورش نہ پا رہے ہوں, اس وقت تک آدمی کامل نہیں ہوتا, شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنے والا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے جو ظاہر کے اوپر ظاہر کو درست کرنے والے لوگ ہیں, اگر ان کے ہاں کوئی آدمی ان کے نگاہ میں ظاہر میں کوئی کمی کوتاہی کر دے تو بہت مایوب اور اس کو بہت برا سمجھتے، لیکن باطن میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو اتنا مایوب اتنا برا نہیں سمجھتے، اس کی اتنی فکر نہیں کرتے. اگر فرض کرو ظاہری وضاقت جو ہے وہ کسی کی ٹھیک ٹھاک ہے اور لیکن ساتھ ساتھ غیبت کرتا ہے لوگوں کی، حسد میں مبتلا ہے، دوسروں سے بغض رکھے ہوئے ہے، عداوت میں مبتلا ہے، معاملات خراب ہیں، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی اتنی برائی نہیں ہوگی جتنی کہ اس شخص کی جس کا ظاہر ہمارے خیال میں درست نہیں ہے. یہ بھی غلط بات ہے. شریعت نام دونوں چیزوں کا ہے، ضرور ظاہر اس میں وہ باطن، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی. اللہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت حکیم الامت مولانا خان رضی اللہ تعالیٰ سے دو کو خط میں لکھا، خط میں لکھا کہ حضرت میرا بہت دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کو اور چاہتا ہے کہ آپ کی مجلس سے، آپ کے ملفوظات سے، آپ کی صحبت سے فیض حاصل کروں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ظاہری وضع قطار حلیہ جو ہے میرا سر سے لے کے پاؤں تک وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، دین کے مطابق نہیں ہے، اولیاء علماء اور اولیاء کے مطابق نہیں ہے. بلکہ جیسے کہ آج کل کے لوگ ہوتے ہیں خاص طور سے انگریزی تعلیم یافتہ، تو اس قسم کا میرا حلیہ ہے، مطلب کہ نہ داڑھی ہے نہ کپڑے اس طرح کے ہیں، تو اس واسطے مجھے آپ کی خدمت میں آتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے. اس طرح ہوں تو حکیم الامت قرص اللہ تعالیٰ صدر نے جواب میں لکھا کہ بھائی یہ اصل میں سمجھ لیا کہ یہ آدمی غلطی میں ہے تو، لیکن ساتھ ساتھ اس کو اصلاح کی فکر بھی ہے، اس کی شرم بھی ہے، ندامت بھی ہے. تو جواب میں حضرت نے لکھا کہ بھائی کوئی مذاکرہ نہیں، آپ کا ظاہر خراب ہے، میرا باطن خراب ہے. آپ کا ظاہر خراب ہے، میرا باطن خراب ہے، تو دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، آ جائیے دونوں مل جل کر ایک دوسرے کو درست کرنے کی کوشش کریں. یہ جواب دیں کہ میرا ظاہر خراب، آپ کا ظاہر خراب ہے، میرا باطن خراب ہے، آ جائیے دونوں مل جل کر ایک دوسرے کا کہ اس کی کوشش کریں گے، اصلاح کی کوشش کریں گے. یہ کہہ کے بلا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو قسمت میں لکھا تھا اس کی اصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دی. تو نہ یہ کہ وہ کہتے کہ نہیں بھائی تیرا تو ظاہر خراب ہے، بھاگ جائے یہاں، تو وہ محروم ہو جاتا. حضرت نے یہ جواب ارشاد فرمایا. تو اس واسطے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تب دین کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، ظاہر بھی اور باطن بھی. نہ صرف باطن کی فکر سے کام بنتا ہے، نہ صرف ظاہر کی فکر سے کام بنتا ہے، دونوں چیزیں ساتھ چلنی چاہیے، تب دین کے اندر دین کی تکمیل ہوتی ہے. اور یہ مذاق جو آتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے در حقیقت بزرگوں کی صحبت، اس کے بغیر نہیں ہوتا. عام طور سے لوگوں نے اپنے اپنے دائرے بنا رکھے ہیں دین کے، اس دائرے کے اندر جو ہے وہ سمجھتے ہیں دین ہے، اور اس سے باہر اس کی فکر نہیں، اس دائرے سے باہر نکل کے دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ہمارے ایک بزرگ نے ایک جملہ ایک مرتبہ کہا، تو اس کو اگر صحیح سمجھا جائے تو بات بڑی صحیح ہے، بعض لوگ غلط استعمال کرتے ہیں لیکن بات صحیح ہے. انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں داڑھی ہے لیکن داڑھی میں اسلام نہیں، یعنی اسلام کا تقاضا ہے کہ داڑھی رکھی جائے لیکن داڑھی میں اسلام منحصر نہیں، کہ رکھ لی تو مسلمان، رکھ دیا تو نہیں رکھی تو کافر، اور اگر رکھ لی تو بس سارے مطالبے پورے ہو گئے، اب آگے کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر نہیں رکھی تو بس اب اسلام سے دور ہو گیا، اب اس کا کوئی ذکر فکر نہیں اسلام کے اندر. یہ بات نہیں، جہاں اور احکام ہے شریعت کے، ایک ہی جیسا حکم یہ بھی ہے لیکن اسی شریعت کا حکم یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اسی شریعت کا حکم یہ بھی ہے کہ غیبت نہ کرو، اسی شریعت کا حکم یہ بھی ہے کہ حسد نہ کرو، اسی کا حکم یہ بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ معاملات سچائی کے ساتھ انجام دو. سارے کام ایک ساتھ لے کر چلو گے تو دین کی تکمیل ہوگی. ہم ایک چیز کو لے کر بیٹھ گیا دوسرے کو نظر انداز کر دیا تو یہ بات درست نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ صحیح فہم ہمارے دل میں دین کی پیدا کر دی، اور یہ صحیح فہم عام طور سے بغیر صحبت کے صحیح فکر رکھنے والے شیخ کی صحبت کے بغیر عام طور سے حاصل نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے ہمارے حضرت جب الامت مانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سے بہو کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھرے کہ انہوں نے صحیح معنی میں اس دین کی صحیح فہم کو اپنے مواعظ، اپنے ملفوظات اور اپنی تصنیفات کے ذریعے واضح کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی پڑھو اس کو تاکہ دین سمجھ جائے کیا ہے کیا. اور ادھر ادھر جانے سے دین کا ایک محدود تصور، دین کے خاص دائرے بس سمجھ میں آتے ہیں لیکن دین کل کا کل اور اس کی صحیح فہم پیدا نہیں ہوتی. حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ سے ضرور نے قرآن سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا کہ کون چیز کس درجے کی ہے اور اس کو واضح فرما دیا. تو اس لیے ان کے مواعظ و ملفوظات میں بڑا سامان ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے اصلاح کا، اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے. لا الہ الا اللہ. دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کی موجودگی، کھانے کی موجودگی، جب کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں، اور جب کسی شخص کو پیشاب پکانے کی حاجت ہو اور وہ حاجت شدید ہو تو اس وقت میں نماز نہیں. کیا معنی؟ کہ دو وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز کو مؤخر کرنا چاہیے. ایک وہ وقت جبکہ کھانا سامنے آ گیا اور کھانے کی طرف طبیعت راغب ہے تو اس وقت میں کھانا پہلے کھاؤ، نماز بعد میں پڑھو. اسی طرح اگر پیشاب پخانے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے تو پہلے اس حاجت کو پورا کرو پھر نماز پڑھو. مقصود اصل میں یہ ہے کہ نماز جو ہے ایسی چیز ہے کہ انسان کو نماز کی طرف اس وقت جانا چاہیے جب اس کا دل دوسرے علائق سے حتی الامکان فارغ ہو، دل کسی چیز میں اٹکا ہوا نہ ہو. یہ وہی چیز ہے کہ جب تھوڑی دیر کے لیے دستبردار ہو گئے نا ماں کی وقت صلاح سے، نماز کے علاوہ دوسرے کاموں سے، تو اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے نماز کی طرف، اللہ جل جلالہ کی طرف. تو اپنی طرف سے ایسے اسباب اختیار کرو کہ دل کسی چیز میں اٹکا ہوا نہ ہو. تو اس حدیث کی وجہ سے اور اس جیسے دوسری احادیث کے بنا پر فقہاء کرام نے بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ بھائی ایسے حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ایسے حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہاں تک لکھ دیا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب آدمی جماعت مسجد میں پڑھ رہا ہو تو جوتے پیچھے رکھ کے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس واسطے کہ دل لگا رہے گا پتہ نہیں کوئی دوسرے جوتے اٹھا کے نہ لے جائے. تو کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جوتے رکھ کے مسجد میں کہ جہاں اس کو اندیشہ ہو کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، ایسی جگہ جوتے رکھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. سامنے رکھ لو، مال عرب پیش عرب، سامنے رکھ لو تاکہ ذہن فارغ ہو جائے کہ بھائی اب ٹھیک ہے محفوظ ہے جوتے. یہاں تک کہا فقہاء کرام. کوئی بھی ایسا کام جو انسان کو نماز سے متوجہ کرنے میں، نماز کی طرف متوجہ ہونے میں رکاوٹ بنے، دل اس میں اٹکا ہوا ہو، ایسی حالت میں حتی الامکان نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اپنے آپ کو فارغ کر کے آؤ نماز کے لیے. اللہ. تو نماز در حقیقت ایسی چیز ہے جو مقصود بالذات ہے, انسان کی زندگی کے مقاصد میں سے ہے نماز. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے. جب اللہ کی عبادت ہے تو اصل مقصد یہ ہے, تو اور چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کرو, نماز کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرو, تو دوسری چیزوں کے الحاظ کو بیچ میں سے قطع کرو, ایسی چیزیں جن سے دل اٹکا رہے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ہم لوگ بعض اوقات منہ سے زبان سے یہ کلمہ نکل جاتا تھا, جب کھانا رات کو کھانے کی نوبت کا وقت آتا تو کبھی یہ کلمہ ہم میں سے کسی کے منہ سے نکل جاتا کہ چلو بھائی ذرا نماز سے فارغ ہو لیں پھر کھانا کھائیں گے, نماز سے فارغ ہو لیں پھر کھانا کھائیں گے. تو حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک مرتبہ ڈانٹا, کیا کہتے ہو, کہتے ہو کہ نماز سے فارغ ہو رہے پھر کھانا کھائیں, کیا مطلب فارغ ہو رہے, کہ نماز تو ہے ایک ذمہ داری, ایک بوجھ, اس بوجھ سے اپنے آپ کو کر لیں سبک دوش فارغ. پھر جو اصل مقصد ہے زندگی کا کھانا, اس کی طرف متوجہ ہوں. تو کھانے کو جو بنا لیا مقصود اصلی, آپ نماز کو بنا لیا بوجھ, کہ اس سے فارغ ہو جائے بہت سے, تو اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوں. تو حضرت بھائی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارے بھائی جو الٹا معاملہ کر دیا, جو اصل مقصود تھا اس کو بنا دیا بوجھ, اور جو ایک ضرورت کی چیز تھی اس کو بنا دیا اصل مقصود. اور پھر سنایا جو قرآن شریف نے فرمایا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے سورہ الم نشرہ میں, کہ اذا فرغت فانصب, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فارغ ہو جائیں, کہیں سے فارغ ہو جائیں, جتنے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں ان سے جب فارغ ہو جائیں تو آپ تھکیے, یعنی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں, نماز میں, ذکر میں مشغول کر کے اپنے آپ کو تھکائیے. تو فارغ ہو کر تھکائیے اپنے آپ کو نماز کے اندر, فارغ دوسری چیزوں سے اور متوجہ نماز کی طرف. اور ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فراغت کہیں سے تھی, کوئی دنیا کا کام کر رہے تھے, کوئی تجارت چل رہی تھی, کوئی پیسے کمانے کا دھندہ تھا, جو کچھ مصروفیات تھی وہ بھی دینی کی مصروفیات تھی, لیکن دین کی جو اور مصروفیات تھی, جہاد ہو, دعوت ہو, تبلیغ ہو, وہ ساری عبادت لغیر ہی ہیں, عبادت ہیں بالواسطہ. اور یہ نماز روزہ جو ہے یہ براہ راست عبادت ہے. تو فرمایا کہ جب بالواسطہ عبادت آپ انجام دے رہے ہیں, جب ان سے فارغ ہو جائیں تو اب بلا واسطہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انجام دو. تو فرمایا والد صاحب پرساد سے جڑے کہ نماز فارغ ہونے کی چیز نہیں ہے, کھانا فارغ ہونے کی چیز ہے. یہ کہا کہ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو نماز پڑھیں, نہیں ہے کہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو کھانا کھائیں. تو اصل مقصود یہ ہے, تو اپنے آپ کو نماز کی طرف حتی الامکان اس وقت لے جاؤ جب دل کسی اور چیز کی طرف اٹکا ہوا نہ ہو. اس لیے ان من جملہ ان احکام سے ایک حکم یہ دیا کہ بھائی جہاں کھانا سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور پھر نماز پڑھو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز تو پڑھ رہے ہو اور دل لگا ہوا ہے کھانے میں, دل اٹکا ہوا ہے کھانے میں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, ان کو دیکھا کسی نے کہ کھانا کھا رہے ہیں اور ادھر مسجد میں اقامت ہو رہی, تکبیر ہو رہی, اور یہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ حضرت مسجد میں ہو رہی اقامت, آپ کھانا کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لان اجعل طعامی صلاۃ احب الی من اجعل صلاتی طعاما, کہ میں اپنے کھانے کو نماز بنا لوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بناؤں. یعنی یہ کہ اگر میں جا کے اس وقت جبکہ بھوک لگی ہوئی تھی شدید اور جا کے میں نماز میں کھڑا ہو جاتا تو کھڑا تو ہو گیا لیکن وہ نماز کھانا ہی بن جائے گی کیونکہ نماز میں دھیان لگا ہوا ہے کھانے کی طرف. اس کے برخلاف میں نے اب کھانے کو نماز بنا لیا کہ کھا تو رہا ہوں لیکن جلدی جلدی کھا کے فارغ ہونا چاہتا ہوں تاکہ جا کے جلدی سے نماز میں شامل ہو جاؤں. تو اب میں نے کھانے کو نماز بنا لیا. یہ ہے تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہی صحابہ کرام کا عمل تھا. لیکن یہاں چند مسائل کو سمجھنا ضروری ہے. اس مسئلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کھانے کی طرف کھانا پہلے کھانا نماز بعد میں پڑھنا یہ اس وقت ہے فقہاء کرام نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ جب بھوک لگی ہوئی ہے اور اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ خیال ہے کہ نماز میں دھیان اسی طرف لگا رہے گا اور خوشبو حاصل نہیں ہوگا اتنی بھوک لگی یا اس بات کا اندیشہ ہے کہ جو کھانا موجود ہے وہ خراب ہو جائے گا ٹھنڈا ہو جائے گا. جس کسی نے پلچر کوئی کسی نے دعوت کر رکھی ہے اور وہ دعوت جو ہے وہ بیچارے نے اہتمام کر کے کیا ہے تم اگر چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو اس کو اٹھانے میں لے جانے میں دوبارہ لانے میں گرم کرنے میں تکلیف ہوگی تو ایسی صورت میں کھانا پہلے کھانا چاہیے. لیکن جہاں ان میں سے کوئی اندیشہ نہ ہو اپنے اختیار کا معاملہ ہے نہ کوئی ایسی زیادہ شدید بھوک لگی ہوئی ہے نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بھائی نماز کے اندر جائیں گے تو دھیان کھانے کی طرف لگا رہے گا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف ہونے کا سوال ہے کھانا پہلے موجود ہے اب بھی مل جائے گا تو اس صورت میں پھر نماز کو مقدم کر لینا چاہیے اور نماز کو مقدم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. پہلی دو صورتیں جو میں نے بتائیں جہاں بھوک شدید لگی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے نماز کی طرف دھیان پوری طرح ہونے میں خطرہ ہے تو وہاں تو فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ یہ جماعت ترک کرنے کا بھی عذر ہے. اس کی وجہ سے اگر جماعت بھی جاتی رہے تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ معاف ہوگا لیکن بعد میں پھر آدمی حتی الامکان اپنے گھر میں جماعت کرنے کی کوشش کر لے مسجد کی نماز چھوٹ گئی. لیکن جہاں ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جماعت ترک نہ کرنی چاہیے جماعت مسجد میں جا کے پڑھے اور حتی الامکان اپنا نظام الاوقات اس طرح بنائے کہ اس میں ہر چیز اپنے اپنے وقت پر ہو جائے مسجد کے اندر جماعت بھی ہو جائے اور کھانا بھی اپنے وقت پر ہو جائے ایسا نہ بناؤ تو اس طرح کا انتظام کرنا چاہیے. ایک بات ہو یاد رکھنے کی. دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو حکم دیا کہ کھانے کی طرف پہلے متوجہ ہو جاؤ یہ ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بھائی میں کھانے کو نماز بناؤں یہ بہتر ہے بھائی کہ نماز کو کھانا بناؤں. لیکن یہ وہ ہے کہ اتفاقیہ ایک آدھ مرتبہ کبھی ایسا ہو گیا کوئی آدمی اپنی ساری زندگی کا معمولی یہ بنا لے کہ این ادھر اقامت ہو رہی ہے ادھر کھانا اتار رہا ہے معمول بنا لے اس کو یہ جائز نہیں کہ اپنے زندگی کا معمول اس کو بنا لے ساری عمر اسی کو برامل کرتا رہے یہ سوچ کر کے بھائی چلو کیسی چھٹی ملی. حدیث میں کہہ دیا گیا کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہے لہذا یہ چھٹی اچھی مل گئی بس اب کھانا اسی وقت اتارا کریں گے جب نماز کھڑی ہوا کرے گی. تو یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا. یہ کبھی اتفاقاً ایسا ہو جائے تو بے شک کر لو لیکن معمول بنانا درست ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کھانا پہلے کھاؤ نماز بعد میں پڑھو. یہ صحابہ کرام جس پر عمل کرتے ہیں جس میں عبداللہ بن عمر کی حدیث سنائی تو وہ اس کے زمانے کا کھانا کچھ اور ہوتا تھا. کھانا کیا ہوتا تھا؟ کوئی کھجور کھا لی تھوڑی سی کوئی ایک آدھ روٹی کے ڈوالے کھا لیے دو چار لقمے گوشت کے لیے لیے مطلب ایک دو منٹ میں سارا کھانا ہو جاتا تھا. تو ادھر کھانا بھی کھا لیا اور جا کر نماز میں بھی شامل ہو گئے اور ماشاءاللہ ہمارا کھانا جو دسترخوان اس کے اوپر بچھا ہوا ہے اس کے اوپر انواع اقسام کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور اس میں مشہیات ہیں اور اس میں فلاں فلاں انواع اقسام کی چیزیں ہیں تو کھانے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے. تو جہاں آدھا گھنٹہ کھانے میں لگ رہا ہو تو اس وقت میں یہ سوچنا کہ بھائی چلو نماز بعد میں پڑھیں گے ہمیں تو یہ جماعت اس کی وجہ سے چھوڑنے کی اس کا کوئی جواز نہیں. اتنا کھانا کھا لو اگر ایسا ہی ہے جب جماعت کھڑی ہوئی ہے اور تمہیں بھوک لگ رہی ہے, اتنا کھانا کھا لو کہ جو تمہارے لیے اس بھوک کے دائیے کو دور کر دیں اور جماعت میں شامل ہو جائے گا. لیکن اس کو مستقل جماعت ترک کرنے کا, نماز ترک کرنے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے. تو یہ چند مسائل ذہن نشین رہنے چاہیے. حاصل یہ ہے کہ حدیث کا منشا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جو انسان کو نماز سے غافل کرے یا اس میں دل اٹکا رہے اس سے اپنے آپ کو بچائے, اپنے آپ کو اسے بچا کر پارغ کر کے جائے نماز. یہی حکم دوسرا جو بیان کیا, بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے کسی کو, تو یہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو تقاضا ہو بیت الخلاء جانے کا اور وہ تقاضا بے چینی کی حد تک پہنچ جائے تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, ناجائز ہے. پہلے جائے, فارغ ہو, اپنی بے چینی کو دور کرے, اس کے بعد آ کر نماز پڑھے. اگر اس حالت میں پڑھے گا مکروہ تحریمی ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے ایسے میں نماز پڑھنا. اور اگر تقاضا ایسا ہے کہ بے چینی کی حد تک نہیں پہنچا لیکن ایسا ہے کہ انسان کا دل اس کی طرف لگا ہوا ہے, بے چینی تو نہیں ہے لیکن دل لگا ہوا ہے اس کی طرف, تو ایسی حالت میں بھی مسنون اور مستحب یہ ہے کہ آدمی پہلے فارغ ہو اور پھر نماز کی طرف جائے, کیونکہ اس حالت میں بھی اگر جائے گا تو خشوع فوت ہونے کا اندیشہ ہے. اور اگر معمولی سا تقاضا ہے جس کا کوئی خاص اثر انسان کے خیالات پر اور دل لگا رہنے کے اوپر نہیں ہے تو ایسی حالت میں نماز پڑھ لینا ہی چاہیے, اور اس صورت میں ترک جماعت اس کی وجہ سے درست نہیں, نماز میں شامل ہو جائے انشاءاللہ کوئی کراہت نہیں ہوگی. یہ تفصیل ہے اس مسئلے کے اندر, اور جیسے ان دو چیزوں کے اندر ہے اور اسی طرح ہر وہ عمل جس کی طرف انسان کا دل لگا ہوا ہو اس کو اس سے اپنے آپ کو پار کرنا چاہیے. تو اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ایک فضا بنانا چاہتے ہیں نماز, کہ نماز کے لیے تیاری یہ کرو کہ اپنے آپ کو دوسرے علائق سے حتی الامکان فارغ کر کے نماز کی طرف جاؤ تاکہ خشوع جو مطلوب اور مقصود ہے وہ حاصل ہو. تو اس کو پہلے سے اپنے آپ نا نظام الاوقات میں اس بات کی رعایت کرنی چاہیے کہ بھائی فلاں وقت میں مسجد میں جماعت ہوتی ہے تو میں اپنے آپ کو کھانے سے اس سے پہلے پہلے فارغ کر چکا ہوں, یا فلاں عمل سے جس سے لٹکا ہوا سے فارغ کر چکا ہوں. آدمی نظام اس طرح کا بنائے تاکہ اس کے ذریعے ان تمام احکام پر عمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث حضرت نے نقل فرمائی ہے حدیث سند کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں ہے اور ذرا لمبی بھی ہے لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو نماز کا وقت آ گیا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چاہتے تھے کہ یہ جلدی سے نماز اذان دیں اور اقامت کہہ کر نماز پڑھیں. حضرت بلال حضرت سفر و حضر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور نماز قائم کرنے کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی. تو ایک مرتبہ ان سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ ارحنا یا بلال, ارحنا یا بلال, کہ اے بلال ہمیں نماز سے راحت عطا کرو, نماز سے راحت عطا کرو, آرام دو. لفظ یہ ہے, اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے بغیر ہمیں راحت نہیں, آرام نہیں, نماز کا انتظام کرو تاکہ آرام ملے. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں نماز کے ادا کرنے کے بعد ایک راحت فراغت کی حاصل ہوتی ہے, وہ راحت دو. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے والد نے تنبیہ فرمائی کہ بھائی نماز فارغ ہونے کی چیز نہیں ہے, مجھے کیوں میں فارغ ہو کر نماز کی تو متوجہ. تو حضرت نے یہاں پر حدیث نقل کر کے اشارہ کیا اس طرح کہ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس ذمہ داری کا بوجھ ہے دماغ پر نماز کا, تو ہمیں راحت دو کہ ہم اس ادا کر کے نماز کا فریضہ ادا کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. تو حضرت نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں تھا. منشا یہ جو ہے یہ ہم یہ کمزور ہڈیوں کا جن کو نماز میں دل نہیں لگتا ان کا ہوتا ہے یہ جب یہ بوجھ سر سے اتر جائے پھر آپ دوسرے کاموں میں مشغول ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ ان کا تو حال یہ ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. یہاں تک فرما دیا کہ دنیا سے مجھے تین چیزیں محبوب ہیں, خوشبو ٹھنڈا پانی وغیرہ, اور ساتھ ہی فرما دیا لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. وہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں.
جو مزہ, جو قید, جو راحت, جو آرام مجھے نماز میں ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. تو در حقیقت حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ مجھے نماز قائم کر کے مجھے وہ وصال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وصال کی لذت کا موقع فراہم کرو, اور نماز کے اندر جو لذت اور راحت ہے اس کا موقع فراہم کرو. یہ مقصد نہیں تھا جیسا کہ ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ بھائی یہ بوجھ سر سے اتار دوں, یہ ہے مقصود حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسری ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے اگر فرماتے ہیں یہاں پر, وہ یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بوجھ سمجھ رہا ہو نماز, لیکن بہرحال جب تک انسان کے سر ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس وقت تک انسان اپنے آپ کو ایک اس کی ادائیگی تک سبکزور محسوس نہیں کرتا. تو وہ ایسا نہیں کہ بوجھ ہے اس کو اٹھانا چاہ رہا ہے, لیکن ایک فریضہ ہے, اس فریضے کی ادائیگی کرنا مقصود ہے, اور فریضے کی ادائیگی کرنے سے خود ایک راحت حاصل ہوتی ہے. اگر اس معنی کی راحت کوئی شخص کیا ہے تو اس میں کوئی نہیں. میں تو بتا نہیں دیتا ہوں کہ جیسے کہ ایک شخص کو بیٹی کی شادی کرنی ہے, تو بیٹی کی شادی کرنا ایک فریضہ سمجھتا ہے, جب تک نہیں کرتا تو رکنے کی نہیں ہوتی, اور کرنے کے بعد ایک فریضے کی سے سبکدوش ہونے کا اطمینان راحت آتی ہوتی ہے. لیکن اس کا مانا یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو بوجھ سمجھ رہا ہے کہ بیٹی میرے گھر میں ہے تو بوجھ ہے, اس کو نکال دو. جس طرح کہاں ایک انسان اپنے اس فریضے سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے اس لیے تاکہ میرے سب جو ذمہ داری ہے اس کو میں صحیح طریقے سے انجام دے دوں, تو اس حد تک کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں, لیکن اس کو بوجھ سمجھ کر اس سے فارغ ہونے کی فکر, یہ ہے بری بات جو نہیں چاہیے. اس حدیث میں یہ حضرت نے تشریف فرمائی.
اللہ تعالیٰ جو کچھ بڑا سنا ہے اس کو عمل کی تفصیل عطا فرمائے. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أحمد الراحمين اغفر لنا وارحمنا وعلى تمام رحمكم إن شاء الله أحمد تمام كتب الأبيض الشيخ كلي على ظاهر وباطن أكرمكم وأنتم أعظم. یا اللہ اپنی رحمت کے فضل و کرم سے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ ہمیں صبح سنت کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ اپنی رحمت کے فضل و کرم سے ہر طرح کی معافیتوں سے گناہوں سے منکرات سے ظاہری اور باطن کے فضل و کرم سے ہم سب کی
جو بار فرما یا اللہ ہمیں ہمارے متعلق آپ سب کو یا اللہ صلاح دیتا ہے بار بات میں گناہ اور بات میں محفوظ فرما یا الرحمین اپنے فضل و کرم سے احمد کے تمام حاضر و حاضرات ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ اپنے احمد اپنے فضل و کرم سے تمام لوگوں کے دل میں جو جو مرادے ہیں اپنے احمد کو ان کو عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ پورا فرما یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنے احمد سے ان سب کے لیے مرادوں کو پورا فرما یا اللہ ہم نے ہمارے متعلق میں جو لوگ بیمار ہیں صحت جو تنگت کر کے تنگستی کو رفا فرما جو بے روزگار ہے اب پھر احمد سے ان کو جائے فرار روزگار واقع عطا فرما یا اللہ جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں پھر احمد سے ان کو سارے اولاد عطا فرما یا اللہ کی جس کی جو جو حاجت ہیں پھر احمد سے اپنے فرض و کرم کو پورا فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين سلام عليكم.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.